بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل آپ کہیے اعوذ، میں پناہ میں آیا، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس اور انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس برائی سے اس کی جو وسوسہ ڈالے، الخناس اور جو چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی. سورہ الناس جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے اور سورہ الفلق کا جو کلام ہے اسی کا سلسلہ ہے. یہ بھی قرآن مجید کے آخر میں اس لیے درج کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت تمام کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ قرآن مجید کی صورت میں پورا ہوا. بندے نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پر چلا دے، وہ صراط المستقیم کی دولت بھی اس کے حوالے کر دی گئی، ایمان کی راہ بھی اس کے لیے کھول دی گئی. اور جب نعمت، اتنی بڑی نعمت تمام ہو گئی اور اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی، تو اب آخری جو ضرورت رہ جاتی ہے وہ اس کی حفاظت کی ہے. کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی دشمن اس کو اچک کے نہ لے جائے یا چھن نہ جائے. جو راستہ اس نے کھول دیا، اس پہ چلا دیا، اس پہ سے آدمی پھسل کے یا منحرف ہو کے ادھر ادھر نہ نکل جائے. اور اس حفاظت کے لیے، اس حفاظت کے نسخے کے لیے یہ آخری دو سلسلے ہیں. سلسلہ کلام ایک ہی ہے اور دونوں پناہ دینے والی یا حفاظت کرنے والی سلسلے ہیں. پہلی اور دوسری صورت کا تعلق صاف طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کہ ایک ہی کلام ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی بات ہے اور دونوں ایک صورت میں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن پہلی صورت میں ان مصیبتوں اور خطرات اور آفات سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا ہے جو کہ جان و تن کو، جان و جسم کو لاحق ہو سکتی ہیں، جو مصیبتیں اس کے اوپر پڑ سکتی ہیں. اور اس میں کیونکہ دو قسم کے فرائض اللہ کی بندگی میں عائد ہوتے ہیں، ایک خود اللہ کی راہ پہ چلنا اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہو، جتنا بس ہو، جتنے لوگوں سے اس کا تعلق ہو، ان کو بھی وہ نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کی تعلیم دے اور برائی سے روکے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دے. چنانچہ خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے جو خطرات کے باہر سے پیش آ سکتے تھے، ان خطرات کا ذکر سورہ الفلق میں کیا گیا. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الفلق میں من شر ما خلق کا جو جملہ تھا اس میں تو ہر قسم کی آفت مصیبت خطرہ اس کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا جو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس میں آدمی کا اپنا نفس بھی شامل ہے, شیطان بھی شامل ہے, باہر کے خطرات بھی شامل ہیں, اندر کے خطرات سب مخلوق ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں ہے. آسمان سے کوئی بلا نازل ہو, زمین سے نکلے, انسانوں کی طرف سے آئے, زلزلوں اور پہاڑ کی صورت میں آئے, سب اس کے ایک جملے کے اندر سمٹ جاتے ہیں کہ من شر ما خلق. جو بھی تو نے پیدا کیا اس کی جو برائی مجھے پہنچتی ہو اس سے مجھے اپنی پناہ ملے. پھر اس کے بعد تین چیزوں کی تفصیل تو اس صورت میں بیان کی, اور چوتھی ایک چیز کو اس نے مخصوص کر دیا اس صورت کے. تین صورتیں جن سے اس نے وہاں پر پناہ کی تعلیم دی ان کے ایک ظاہری محدود معنی بھی ہیں اور ان کے وسیع معنی بھی ہیں. ظاہری اور محدود معنی تو یہ ہیں کہ رات جب تاریخی چھا جائے, اندھیرا ہو جائے, تو جو مسائل مصیبتیں چور ڈاکو جانور اندھیرے میں خیالات نفسانی خواہشات ان سب سے پناہ. ایک گروہ پر گٹھانے باندھ باندھ کے جو پوچھیں جادو کریں اس سے پناہ مانگی. تیسرے جو حسد کرنے والا ہو, جب وہ اپنے حسد کے اوپر کوئی کاروائی کرے اس سے پناہ مانگی. وسیع کریں تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تاریکی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے, ذہن کی تاریکی ہوتی ہے, غفلت کی تاریکی ہوتی ہے, جہالت کی تاریکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھونکنے کا عمل بھی بہت ساری طرح کا ہوتا ہے. کوئی کان میں پھونک جاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے باہر سے, یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. اور پھر حسد کرنے والے کے حسد میں تو سب سے بڑا حاسد تو شیطان ہے. وہ ایک لحاظ سے آخری جو آیت ہے سورہ الفلق کی وہ اس سورت کی بالکل اجمال ہے, اس کا عنوان ہے کہ شیطان نے حسد کے مارے آدم سے دشمنی اختیار کی, اور حسد کے مارے وہ اس سے درپے ہو گیا اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے. تو اس لیے اس میں ہر قسم کا حاسد شامل ہے, لیکن خاص طور پر شیطان کیونکہ من شر ما خلق کے اندر وسیع معنی ہیں, تو شیطان کے حسد کی طرف بھی اشارہ ہے. اب اس سورت کے اندر پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کے صرف ایک صفت بیان ہوئی, فلاؤ برب الفلق, اور یہ پوری کائنات پر حاوی ہے. اس لیے کہ فلق میں تو ہر مخلوق شامل ہے, کوئی چیز خارج نہیں ہے فلق سے. جس کو نمودار کرتا ہے, زندگی بخشتا ہے, وجود میں لاتا ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. تو کوئی بہت ہی وسیع اور عریض مفہوم ہے اس کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی ایک کے بدلے, اور تینوں صفات کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ساری مخلوق کے ساتھ نہیں, بلکہ انسانوں کا رب, انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا معبود. تین صفات کے اللہ تعالیٰ کے اس کے سہارے سے واسطے سے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل تو زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے, وہ یہ نعمت ہے دین کی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ صراط مستقیم ہے جو اس نے کھول دی, اور باقی ساری آفات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی. اگر آدمی اس راستے سے ہٹ جائے, یہ راستہ کھو دے اور اس پہ سے بھٹک جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک صورت کو اسی دشمن کے لیے مخصوص کیا جو کہ اس راستے سے ہٹانے والا ہے. اور اس کا کیا اس کے طریقے ہیں, اور کیا ٹیکنیک ہے, اور کس طرح وہ حملے کرتا ہے, اور اللہ نے اسے کیا ہتھیار دیا ہے, اس سب کو اس نے مختصراً اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے یہاں پر بیان فرما دیا ہے. اور تینوں صفات کا تعلق انسان سے ہے. انسان یوں کہتا ہے کہ میرا رب اور میرا بادشاہ اور میرا معبود, لیکن ہر انسان اس ناچ میں شامل ہے. گویا اس میں ایک ذاتی قربت کا تعلق بھی قائم ہوا. اس میں ذرا فاصلے سے بات ہو رہی ہے, اس میں انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ میرا رب ہے, میرا بادشاہ ہے, میرا مالک ہے, میرا معبود ہے, اس کی پناہ میں آ رہا ہوں. تو قربت اور اللہ کا رحم جو ہے وہ اس صورت میں آ جاتا ہے. تینوں صفات کا تعلق جو اگلے مضمون سے ہے اس کو سمجھنے میں اس طرح آسانی ہوگی کہ پہلے آج اس کا دوسرا حصہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اس میں پناہ مانگنے کی, اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے وہ کیا چیز ہے. اور پھر یہ محسوس ہوگا کہ جن صفات کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ وقت کا ڈالنے والے چل. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش میں ڈالا ہے صراط مستقیم پہ وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے وہ برائی سے بچے اور نیکی کی راہ چلے. ارادہ کہیں باہر کوئی چیز نہیں ہے جو پایا جاتا ہے اور انسان کے جسم میں بھی نہیں پایا جاتا. یہ ارادہ تو وہاں پایا جاتا ہے جس کو آپ سینہ کہیں, دل کہیں, دماغ کہیں, قلب کہیں, جو بھی کہیں, انسان کی شخصیت کا مرکز جہاں سے وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. یہ دراصل اس کا مرکز ہے اور اسی پر اس کا سارا معاوضہ ہے. اس کو اس ارادے پر اختیار حاصل ہے. وہ چاہے تو اپنے برائی کا ارادہ کرے اور چاہے تو نیکی کا ارادہ کرے. اس کے علاوہ جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں میں اس سے زیادہ ارادہ نہیں کر سکتا اللہ کے کائنات کا. جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں اس میں سے کسی کو یہ ارادے پر اختیار نہیں ہے. فرشتوں کو نہیں ہے, آسمان و زمین کے جو مختلف ستارے, ہوا, بادل, سمندر, ان میں سے کسی کو اپنے ارادے پہ اختیار نہیں. انسان کو اپنے ارادے پہ اختیار. تو گویا جو اس کا منع ہے, سوچ ہے, سرچشمہ ہے, وہ تو اس کے ارادہ ہے. اس کا خیال ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا. جس کا خیال باندھ کے کرنا ہے وہ کرتا ہے, جس کا نہیں باندھے وہ نہیں کرتا. تو یہ دراصل اس کا مرکز اور منبع ہے. اور اگر کہیں سے کوئی سب سے پہلے خرابی پیدا ہوگی تو وہیں سے ہوگی. اور وہاں جو خیال آدمی کے ذہن میں آئے یا کوئی ڈالے یا پیدا ہو جس سے وہ برائی کے راستے سے جائے, نیکی کے راستے سے ہٹے, وہ وسوسہ ہے. اور وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والے کے نہیں ہیں, بلکہ وسواس کے معنی وسوسہ بھی ہیں. اور وسواس اس کو اگر ہم وسواس کہیں اس کے معنی وسوسہ ڈالنا بھی ہے. لیکن یہ سہل لفظ استعمال ہوا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی وہ آدمی تو سراپا رحم ہے, سراپا انصاف ہے, تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو انصاف ہے اور وہ سراپا رحمت ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا بھی اتنا شدید وسوسہ ڈالنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو ہم اسی سمجھیں کہ وسوسہ اسی کا لفظ جو سراپا وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ اس کے شر سے پناہ مانگتی ہے. اس کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنے کا مفہوم بھی ہے. اگر آپ کو لفظ یاد ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے زلزلہ, تو عربی زبان میں جو الفاظ بھی اس وزن پہ آتے ہیں وسوسہ زلزلہ, اس میں کسی چیز کو بار بار کرنے کے معنی آتے ہیں. زلزلے میں بار بار ہلانا اور وسوسے کے اندر بار بار وسوسہ ڈالنا اور خیال ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ اپنے ارادے سے کیے ہوئے کاموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. جہاں پر وہ مجبور ہو جائے اس پر کوئی معاوضہ نہیں. اگر مجبوری کی حالت میں اس کو کفر کا کلمہ بھی کہنا پڑے وہ دل مطمئن ہو تو اللہ نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں. کوئی ظالم جابر بادشاہ سر پر بیٹھ کر کوئی گناہ کرا لے اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں. کوئی کام بھی جو خارج سے کوئی قوت مجبور کر دے, کوئی نظام مجبور کر دے, کوئی قوت مجبور کر دے, تو کوئی راستہ اس سے بچنے کا نہ ہو اس پر اللہ کے کوئی معاوضہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاوضہ اس چیز کا ہے جو آدمی اپنے ارادے سے کرے. اس لیے جو مرکز ہے وہ تو وہی ارادہ ہے اور اس کے اندر وسوسہ ڈال کے آدمی کو نیکی کی راہ سے ہٹا کر برائی کی راہ پہ ڈالا جائے. باہر سے کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان پر نہیں دیا کہ جس سے وہ اس کو برائی کرا دے. شیطان جو اس کو سب سے بڑا دشمن ہے, جس کا مشن یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹائے, ہر طرح کے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہے, حملے کرتا ہے, لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ باہر سے کوئی قوت اس کے پاس ایسی ہو جس سے وہ انسان کو برائی کے راستے پہ ڈال دے. اور اگر وہ قوت استعمال کرے برائی پہ ڈالنے کے لیے تو انسان بری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف. اگر کسی ظالم کو, کسی بادشاہ کو, کسی سرمایہ دار کو, کسی دولت مند کو کسی قوت کے بل پہ مجبور کر دے کسی برائی کے کرنے پہ انسان کا کوئی معاف نہیں. لیکن یہ کہ اگر آدمی اپنے ارادے سے کرے گا تو شیطان کا تو جتنا بھی زور ہے وہ وسوسے کا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تکلیف ہوئی اس موقع پر بھی اس بات کو صاف بجے بس سبق ہوتا ہے. عمر 6 سال جب اللہ نے آدم کو آزمائش کے لیے اس کی فطرت کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں جس اطاعت کے راستے سے گزرنا ہے, جو خطرات پیش آئیں گے ان سے کس طرح وہ نپٹے گا, اس پوری راہ کو ایک ہی دفعہ میں دکھانے کے لیے جب جنت میں رکھا اور حکم دیا تو شیطان نے جب اس کو بھٹکایا اور پھسلایا تو قرآن نے اس کے لیے وسوسے کا لفظ شیطان, تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا, دل میں خیال ڈالا اور ان کو بتایا کہ یہ کر لو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہے, اور برائی کو بھلے لباس میں پیش کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے, ایسی بادشاہت نصیب ہوگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی, اور وہ آدم آ گئے اس کے اس لیے آ گئے تو بھول گئے. یہ جو قرآن نے سب بات واضح کر دی تو وقت کا لحمد شیطان, شیطان نے وقت کر, تو یہی اس کا اختیار ہے کہ وہ وقت سے ڈالے, خیالات پیدا کرے, پورے قسم کے خیالات پیدا کرے, دوسرے انسانوں کے ذریعے پیدا کرے, اپنے ذریعے پیدا کرے, اور یا آدمی کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی وسوسے ڈالے, لیکن سب اندر یا باہر سے سارا جو ساری جو آزمائش ہے, سارے جو خطرہ ہے, اندیشہ ہے ایمان کے لیے, صراط مستقیم کے لیے, دین کے لیے, وہ یہ خیال ہے وسوسہ ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ اب میں اس کو بھٹکاؤں گا, لا قدرنا لهم صراط المستقیم, جو تیری طرف جانے والی صراط مستقیم ہے میں اس پر گھات لگا کے ڈاکو چور کی طرح بیٹھوں گا اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں گا, اور اس نے کہا کہ میں بلے آپ من بین عظیم و من خلف ہیں ون زمین ون شمال, میں آؤں گا ان کے اوپر اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ, سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے, اور اللہ تعالیٰ نے جگہ اس کا خطاب کر کے کہا کہ جو چاہے کر لے, کہ جس پر بس چلے اپنی آواز سے اس کو بہتا دے, آواز سے مطلب زبان نہیں ہے, اگرچہ زبان تو بڑی استعمال ہوتی ہے وسوسے سے ڈالنے کے لیے, لیکن یہ کہ وہ آواز جو دل میں پیدا ہو جائے اور آدمی وہیں سے سن لے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے, اسی میں بھلا ہے, یہ مار مار لو, یہاں پر یہ برائی کر لو, اس کا حق مار لو, یہ جھوٹ بول لو, یہ سارے آوازیں دل کے اندر خاموش آوازیں لگا ہو, تو اللہ کا سو پتا کا لگ استعمال کیا, پھر فرمایا کہ پیادے اور سوار سب لا کے چڑھا دو اس کے اوپر, یعنی جتنی قوت جمع کر سکتے, دو قسم کی قوت ہوتی تھی, ایک پیادہ فوج ہوتی تھی, ایک سوار فوج ہوتی تھی, جتنی فوجیں ہیں اپنی سب لا کر اس کے اوپر چڑھا دو, سارے تم سے اموال ہوں اولادیں, ان کی اولاد اور مال سب میں تو شریک ہو جا, لیکن میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے, میرے وہ بندے کہ جو وسوسے سے ہوشیار ہوں گے اور میری پناہ لیں گے اور میرے سائے میں آ جائیں گے. اس بات کو قرآن مجید نے بہت ساری جگہ واضح کیا ہے کہ انسان اپنے ہی ارادے کے لیے جواب دے اور اس کے کسی پر وہ الزام نہیں رکھ سکتا, چنانچہ بار بار قرآن نے مکالمہ نقل کیا ہے جہنم میں, انسان جو کہ دوسروں کے تابع ہیں سیاست میں, معیشت میں, تجارت میں, کاروبار میں, گھروں میں, بیوی بچے, وہ کہیں گے کہ ہم تو مضبوط تھے, یہ ان کو آپ کروا دیں, ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں, تو فرمائے گا نہیں, تم بھی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو, تم کو بھی سزا ملے گی, ان کو بھی ملے گی, اللہ یہ آدمی مجبوری ثابت کر سکتے, تو بادشاہوں سے اور سرداروں سے اور آپ سے چلنے والے لیڈروں سے سب سے یہ مکالمے قرآن نے چار پانچ جگہ نقل کی ہیں کہ آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اس کے بعد شیطان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جب وہ شیطان سارا کام ہو جائے گا, فیصلے ہو جائیں گے, لوگ جہنم کی طرف جائیں گے, تو شیطان کھڑے ہو کے کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا, ہم آتا نبی علیکم سلطان, میرا کوئی زور حکومت نہیں تھی تمہارے اوپر, انی دعو کو تم سب کا جب تم, میں نے تم کو برائی کی طرف بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی, بلا تلومونی ولومو انفسکم, اب مجھے مت ڈالو تو ملامت کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو کہ تم نے کیوں میری بات مانی. تو یہ قرآن مجید نے کھول کھول کے جگہ جگہ اس لیے واضح کیا ہے کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں یہ بعد میں بنا لوں گا کہ یہ نظام ایسا تھا اور لوگ ایسے تھے اور ماحول ایسا تھا اور مجبوری تھی, تو کام ہی نہیں چلتا تھا, ساری بہانے ہیں, ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, اور واقعی مجبور ہے تو اپنی مجبوری اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ یہ میری مجبوری ہے, تو مجبوری کا عذر وہ قبول فرمائے گا جب آدمی خود مجبور ہو جائے, لیکن کسی دوسرے کے بہتانے کا عذر قبول نہیں کرنا. تو یہ وسواس جو ہے دراصل یہ بہت وسوسے ڈالنے والا, جو وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے, وسوسے طرح طرح کے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے. وہی سب پہچاننا وسوسے کا, یہ تو علاج کا پہلا مرض کو پہچاننا, اور اس سے نپٹنے میں اسی وقت آسانی ہوتی ہے جب آدمی پہچان لے کہ اصل سر چشمہ کہاں پر ہے. یہ کوئی باہر نہیں بچتا, کوئی سر چشمہ برائی کا باہر نہیں ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں اس کو الزام دیتے ہیں, ٹی وی کو دیتے ہیں, اخباروں کو دیتے ہیں, مختلف چیزوں کو دیتے ہیں, یہ سر چشمے نہیں ہیں برائی کے. برائی کا سر چشمہ تو اپنے اندر, اور اس پر اگر آدمی کنٹرول کرے, قابو کرے, تو پھر آدمی نیکی کی راہ پہ چل سکتا ہے, اور نہ کرے تو برائی کا شکار ہو سکتا ہے. ویسے باہر سے تو سب کتنے حملہ آور ہوتے ہیں, عقائد میں ہوتی ہے کہ وہ سجاتا ہے کہ بھائی آ کر اللہ کو کیا غرض پڑی تھی مجھے پیدا کرنے سے, کیا حاصل اس کو. ایک عام خیال اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اللہ, ہم نماز پڑھنے میں اللہ کو کیا ملے گا اس سے, اور اللہ کو کس نے پیدا کیا, ہم تو مجبور ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں. اب تو ہم کیا, ہم تو اس نے اسکرپٹ لکھ دیا ہے, ہم تو ایکٹر ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. نہ ہم مجبوروں پر تہمت سے مختاری کی, جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں, ہم پر آپ کہتے ہیں مختار. یہ سب ایک وسوسے عقائد کے بعد میں, اس کے بعد پھر دنیا برتنے کے بعد میں آتے ہیں. ان کی طرف سے بھی آتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارا کہنا تو کر لو. بہت سے اختیار ماں باپ کہتے ہیں, کہتا ہے جنت دوزخ ہم دیکھ لیں گے, ثواب عذاب کو ہم نپٹ لیں گے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو, ہم بھگت لیں. یہ بھی ایک وسوسہ ہے جو ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جو احسان جتاتے ہیں لوگ, ہم نے یہ احسان نہیں کیا ہے, اس کا بدلہ تم دے دو, یہ بھی ایک وسوسے کی صورت ہے. اسی طریقے سے اور پھر جب غصہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اگر یہ تم نے نہیں اس وقت بدلہ لیا تو پھر تمہاری عزت تو کچھ نہیں رہ جائے گی. پھر آدمی اٹھتا ہے کہ میں بدلہ لوں, اور بدلہ لینے کے بعد پھر وہ ایک کے بعد ایک قتل ہوتا ہے, دوسرا قتل ہوتا ہے, تیسرا قتل ہوتا ہے, ایک جھگڑا ہوتا ہے, دوسرا جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان وہ کچھ نہیں ہوتا, اور وہ خیال ڈال دے یہ تو اس نے اس لیے کیا ہوگا, میری تذلیل کرنا چاہتا ہے, یہ باہر گیا ہے کسی عورت کے پاس گیا ہوگا, کچھ نہیں, لیکن بس شیطان کا وسوسہ ہے. پھر خرابی پیدا ہوتی ہے, بگڑتے جاتے ہیں, پھر ہر ایک اپنی آن پہ ٹھن جاتا ہے, اور میں کیوں جھکوں, وہ کیوں جھکے, اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. اس سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر ہے خیال, دل میں ایک آدمی ارادہ ہے, اور وہ ہے کہ جو جڑ ہے اس ساری, جہاں آدمی اس کو نکال دے اور وہیں پر وہ قابو پا سکتا ہے اپنے اوپر. قابو پانے کی ظاہری تدبیر بھی ہیں, جیسے حدیث میں بتائی گئی کہ غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے, منہ دھو لے, تاکہ توجہ ہٹ جائے غصے سے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ ظاہری تدابیر ہے, اور بہت ساری چیزوں میں حضور نے بتائی ہیں, بہت ساری تدابیر جن سے آدمی فوری طور پہ اپنے کسی بری چیز پر قابو پا سکتا ہے. کسی غلط کام کا خیال آئے تو اپنی بیوی کا خیال کر, یہ بھی حدیث میں آیا, اور بہت ساری جہاں بھی ہے اپنی توجہ اس سے ہٹا کے تو کسی اچھی چیز کی طرف مبذول کر دیں. لیکن اصل تو نسخہ وہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ہمارے حوالے کیے. پھر دوسری بات یہ رہی ہے, صفت یہ بھی ہے کہ وہ خناس ہے. خناسہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو آگے بڑھے اور پیچھے جا کر چھپ جائے, دبک جائے اور بھاگ کھڑی ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی دشمن ہے, اور اس کا ہر طرف سے چھایا ہوا ہے, اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کا کیس تو بڑا صحیح, بڑا کمزور ہے, کوئی قوت نہیں ہے اس کے پاس, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آدمی مقابلہ نہ کر سکے. شیطان کا کیس بڑا ضعیف ہے, بڑا کمزور ہے, اس لیے کہ وہ مقابلے پہ ٹھہر ہی نہیں سکتا اگر انسان مقابلہ شروع کر دے, فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے. خناس کا لفظ اسی لیے ہے. تو خناس میں ایک تو یہ پہلو آیا کہ یہ کشمکش جو ہے شیطان کے ساتھ, یہ ایک مسلسل کشمکش ہے, یہ آخری سانس تک جاری رہے گی. کوئی آدمی سمجھے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہم شیطان کو فتح کر لیں گے اور کمر کھول کے آرام کریں گے کہ اب تو ہم نیک رہیں گے, تو ایسا کوئی لمحہ زندگی میں نہیں آئے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, پھر چھپ جاتا ہے, پھر موقع پاتا ہے, پھر وسوسہ ڈالتا ہے, پھر کہیں موقع ملتا ہے, پھر جو خیال دل میں ڈالتا ہے, اور اس کام میں عمر بھر لگا رہے گا. کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب آدمی اس سے فارغ ہو جائے. تو یہ لڑائی جو ہے شیطان کے ساتھ, یہ کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک آدمی کو موت نہ آ جائے. ایک تو یہ پہلو خناس سے واضح ہوگا. دوسرا بات یہ کہ شیطان مخفی دشمن ہے. جو دشمن سامنے ہو اس سے لڑنا محسوس ہوتا ہے کہ آسان, لیکن جو دشمن کا چھپا ہوا گھاس میں بیٹھا ہوا ہے, وار کر رہا ہے, تصویریں کر رہا ہے, تو یہ آدمی کا احساس ہو کہ یہ بڑا نازک خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کمزور ہے. اور کمزور اس لیے ہے کہ اسی لیے وہ دبتا ہوا رہتا ہے. اور ایک اس کی کمزوری یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا خیال آتا ہے, اللہ کی یاد آتی ہے, وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور اسی لیے اس میں اللہ کی یاد سے بنا لینے کا تعلیم دی گئی ہے. یہ قرآن میں بار بار حضور نے بھی اس کا کئی حدیثوں میں ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے انسان کے پورے دل پہ شیطان چھایا ہوا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تو انسان یاد کرتا ہے تو وہاں سے شیطان ہٹ جاتا ہے. اور وہ شیطان کئی قسم کے ہیں, یعنی وہ بھی ہے کہ جو وہ شیطان جس نے آدم کے ساتھ مارتا کیا, ہمارے جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ شیطان اب تک موجود ہے, حتیٰ کے بعد علماء کی یہی رائے ہے کہ نہیں, وہ شیطان تو نہیں ہے, اس کی اولاد موجود ہے. لیکن یہ ایک بیکار کی بحث ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہی شیطان ہے تو, اور یہ معلوم ہے کہ اس کی اولاد ہے, تو خطرہ تو وہی ہے, اصل چیز تو خطرہ ہے اور اس سے نپٹنا ہے. تو وہ شیطان, اس کی اولاد, انسان, اوپر آدمی کا اپنا نفس, جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ اس طرح چلتا ہے جس طرح کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں مشہور واقعہ ہے کہ حضور ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی روزہ محترمہ حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ عنہ آپ سے رات کو کچھ بات کرنے آئیں. بیٹھی ہوئی بات کرتی نہیں, رات میں دیر ہو گئی, دیر ہو گئی تو نکلی تو آپ ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلے. دروازے پر جب آپ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ, تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور آپ ان کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگے. تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ بن حی ہے. تو کہنے سبحان اللہ, کیا ہم آپ کو شک کرتے کہ کوئی عورت آپ. آپ نے کہا لیکن شیطان تو انسان کے ساتھ اس طرح دوڑ رہا ہے, اس طرح رگوں میں خون, وہ کوئی برا خیال ڈال دے, اس لیے اپنی وضاحت صفائی. آپ جانتے ہیں کتنی اچھی چیز پر آدمی گمان پیار, پتہ نہیں کس طرح تھا, اس نے میری طرف اس طرح دیکھا, یہ تو یوں کھڑا ہوا, یہ کتنے خیالات آدمی بیکار پالتا ہے. اس میں اپنا بھی بلڈ پریشر خراب کرتا ہے اور دشمنی اور جھگڑے بھی مول لیتا ہے. تو یہ اس طریقے سے شیطان نفس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. اور وہ کمزور اس لیے ہے, جیسا میں نے کہا, جہاں اللہ کی یاد آتی ہے وہ دبک جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر دبکنے کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ شیطان برائی میں ڈالنے کے لیے خیال ڈالتے وقت تو بڑا آگے آگے رہتا ہے, اور جب آدمی برائی میں پڑ جاتا ہے اور اس کا خمیازہ دنیا میں بھگتتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر کوئی مدد نہیں کرتا ہے. وہ انتقام کی آگ بھڑکائے گا کہ دیکھو اگر انتقام نہیں لیا سب لوگ کیا کہیں گے, کیسا بہادر تھا اور اس کا کیا خاندان. آدمی جا کے قتل کر دیتا ہے, پھر پولیس میں جائے گا, جیل جائے گا, پھانسی پہ چڑھے گا, خون در خون ہوگا, پھر شیطان نہیں آئے گا مدد کرنے کہیں گے, تو اسے چھوڑا دے اور مدد کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر, پھر انسان کفر کرتا ہے, کہتا ہے میں بری ہوں, میں تو اس سے بری ہوں, میرا کوئی سے تعلق نہیں, جس طرح میں نے بیان کیا آخرت میں وہ یہی کرے گا. میرا تو اس میں الزام مت دو, ملامت مت کرو, سب تمہارے اپنے اعمال ہیں, انہیں کو گفت ہو. تو یہ خناس سے جہاں شیطان کی قوت ظاہر ہوتی ہے, اس کے ساتھ جنگ کا مسلسل ہونا ظاہر ہوتا ہے, ماں بہت سی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے. انسان جو ہے مغلوب نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا ہے, اس ہتھیار کو وہ سنبھالے اور شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو متقی ہوتے ہیں جب شیطان ان کو چھو جاتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں سب رخصت ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں صحیح راہ. اسی لیے اللہ کے ذکر کی اتنی شدید تاکید قرآن مجید میں ہے, کثرت کے ساتھ ذکر کرو. یہ کثرت کے ساتھ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. صبح شام ذکر کرو, کوئی وقت خالی نہ رہے, صبح شام شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی ہر وقت کرو اور ہر حال میں کرو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب, اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹے ہوں, بیٹھے ہوں, کھڑے ہوں. یہی ہتھیار ہے جس سے کہ آدمی مقابلہ کر سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ کچھ تدبیریں تو ایسی ہیں کہ جو باہر سے آدمی اختیار کرتا ہے, لیکن اصل تدبیر, یہ اصلی تدبیر اس لیے ہے کہ جو دل میں خیال ہوتا ہے اس کو جو چیز مضبوط کرتی ہے, موٹا کرتی ہے, قوی کرتی ہے, وہ آپ کی توجہ دے. جس چیز پر آپ توجہ دیں وہ چیز موجود رہے گی. اس لیے خیال تو توجہ سے موجود رہتا ہے. آپ کی توجہ ہٹ جائے پورے سے پورا خیال ہی فوراً بھاگ جائے گی, یا کہیں اور چلی جائے توجہ کسی اور چیز کی طرف تو توجہ ہٹ جائے گی. آپ برا کام کر رہے ہیں, نیکی کا خیال آ جائے برائی کا خیال ہٹ جاتا ہے. تو ہر چیز کی غذا ہوتی ہے, اور وسوسے کی غذا جو ہے وہ توجہ ہے. جتنا آدمی اس پہ توجہ دیتا ہے, جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہے, جتنا خیال کرتا ہے, وہ کبھی ہوتا جاتا ہے. اسی لیے وسوسے کو دور کرنے کی یہ تدبیر کہ آدمی بار بار سوچے کہ برا خیال کیوں آ رہا ہے, میں اس کو ہٹاؤں, وہ نہیں ہٹتا. جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے موجود ہے, جب تک آپ سوچیں گے جبھی تک موجود ہے, اور جہاں آپ سوچنا چھوڑ دیں وہ غائب ہو جائے. اس لیے قرآن مجید نے بھی یہی نسخہ بتایا ہے, اور ہمارے سارے بزرگ بھی یہی نسخہ بتاتے ہیں, کسی دوسری چیز پر توجہ لگا دو. جس طرح غصے میں کہا گیا کہ وضو کر لو, اس کے بعد بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ, تاکہ توجہ ہٹ جائے اس چیز پر. اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز, اللہ کی یاد آئے گی تو شیطان بھاگ کھڑا ہوگا, وسوسہ ختم ہو جائے گا, توجہ ہٹ جائے گی. تو اور چونکہ بار بار ضرورت پڑے گی اس لیے بار بار یاد کرنا چاہیے. صبح شام ضرورت پڑے گی صبح شام یاد کرنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہ وار کرے گا, اس لیے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرنا چاہیے. یہ منصر الوسواس الخناس, یہ دراصل اس کا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے ہیں, من الجنت والناس, باہر کے دشمن بھی ہیں, شیطان بھی ہے, اور انسان بھی ہیں, وہی کام کرتے ہیں. انسانوں میں اپنا نفس بھی انسان ہے کہ وہ بھی کام کرتا ہے. یہ تو پورا فتنہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر, یہی ایک فتنہ ہے بڑھ ایمان کے لیے, اور کوئی فتنہ نہیں. باقی سب کے آزمائشیں آدمی جھیل سکتا ہے, مخالفتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, دولت کا مقابلہ کر سکتا ہے, دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. دنیا کوئی فتنہ نہیں ہے. جب آدمی سمجھتا ہے یہی دنیا مجھے محبوب ہے, یہ اچھی ہے, تو یہ خیال جو ہے دنیا کو فتنہ بناتا ہے. ورنہ دنیا فتنہ نہیں ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو شیطان نے یہی کہا کہ میں زمین کو ان کے لیے بہت بھلا کر دوں گا, اسی کو میں پیارے فرشتہ ہو جائیں. تو دنیا کا کچھ نہیں ہے, کوئی چیز بھی آزمائش نہیں ہے ایمان کے لیے, سوائے اپنے اندر کے وسوسے کے اور کیا. اس لیے اس آخری صورت میں جو قرآن مجید سے ختم پر آئی, اللہ تعالیٰ نے اسی ایک خطرے سے بچنے کے لیے اس دعا کی تعلیم دی. چھ آیات میں یہ نسخہ ہمارے حوالے کیا. اور اب اگر ہم اس کے شروع کے حصے کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تین صفات بیان کروائی. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. میں بنا میں آتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے, اس کی جو انسانوں کا بادشاہ ہے, اس کی جو انسانوں کا معبود ہے. یہ تین صفات اس نے یہاں پر بیان کروائی. ان صفات کو بیان کرنے کا جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ جامع سب صفات اس کے اندر جمع ہو گئی. رب کے معنی ہیں جو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, رحمت کا برتاؤ کرتا ہے, ہر چیز فراہم کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, بڑھاتا ہے. ایک سول ہوتی ہے, اس کو بڑھا کے جسم بنا دیتا ہے, پھر جسم کے اندر جان ڈالتا ہے, پھر جسم کو وہ بڑھاتا ہے بچپن سے جوانی تک, بڑھاتے تک اس کو قوتیں دیتا ہے, دیکھنے کی سننے کی. وہ رب ہے کہ جو ساری قوتوں کا مالک ہے, اور وہ جو کہ ہر طریقے سے ہر طرح ہر چیز فراہم کرتا ہے, ہر فتنے سے حفاظت کرتا ہے, ہر مرد سے کرتا ہے. وہ سیل جو ماں کے پیٹ میں جا کر بچہ بنتی ہے, وہ سیل نہیں تباہ ہو جاتی ہے, لاکھوں سیل جو ہے وہ نہیں برابر ہوتی, تباہ ہو جاتی ہے. وہی ایک سیل جس کو منتخب کرتا ہے وہ جا کے انسان بنتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے پہلے سے اپنی نگاہ میں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. اس کے بعد وہ پورے 9 مہینے پرورش کرتا ہے, پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پرورش کرتا ہے. تو وہی اس بات کی اسی کی پناہ میں آدمی جائے گا تو پھر وہ روح کے لیے اور اخلاق کے لیے اور دین کے لیے اور ایمان کے لیے جو فتنے ہیں اس سے بڑھ کر کون عبادت کر سکتا ہے, کون پناہ دے سکتا ہے. رب تو پرہیز کرنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اس کا حکم بھی چلتا ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ ملک الناس, وہ لوگوں کا بادشاہ بھی, اور ایسا بادشاہ ہے کہ کائنات کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کو اپنی مرضی پورے کرنے کے لیے کسی کی احتیاج محتاجی نہیں ہے. ہر انسان کو, ہر مخلوق کو, کچھ بھی کرنے کے لیے کسی نہ کسی مخلوق کی محتاجی ہوتی ہے. اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. اس کا تو پورا امر اور حکم اس نظام پر قائم ہے, وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے, اور کچھ اس کو نہیں چاہیے اس کے لیے, درکار ہو اس سے وہ اپنے کام کو کرے. ماشا کانا ما لمے کا لم یقین, خدو نے روز صبح دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے, جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا, جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله, یہ مت کہو میں کل یہ کام کروں گا الا یہ کہ یہ نہیں کہو مگر اللہ چاہے, میں نہیں کر سکتا جو کرے. تو وہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا, جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا. جو اس کا حکم اس بادشاہ سے بڑھ کر کون ہر وقت ہر دم ہر دمے ہر جگہ شیطان کے وسوسے سے بچا سکتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے آئے الہ الناس, الہ کہتے ہیں معبود کو, جس کی آدمی غلامی اختیار کرے, پرستش کرے, پوجا کرے. چاہے پوجا اور پرستش کا لفظ ظاہر کرتا ہے, اس میں اپنی شیفتگی شوق محبت اور تجلل کا اظہار جو ہے وہ الہ کے سامنے. الہ کے معنی حاکم کے لیے ہیں, الہ کے معنی اصل میں تو معبود کے ہیں. آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں نا, میں اس سے والہانہ تعلق رکھتا ہوں. یہ والہانہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے, اس کا معنی دل کی گہرائیوں سے اور شوق سے اور محبت سے میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. تو پھر اس کے اندر یہ ساری صفات کی جمع, کہ وہ رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے. پرستی آدمی جس شوق سے اس کے پاس جائے گا, محبت سے جائے گا, پیشانی پھینکے گا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا, آنسو بہائے گا, اس سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو وہ اس سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کا سہارا دے گا. تو یہ تین صفات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی, اس لیے بیان فرمائی کہ اسی وہی اس کا اہل ہے, وہی اس کا مستحق ہے, وہی اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ شیطان جو چھپ چھپ سے حملے کرتا ہے نظر نہیں آتا, وہ خیال جس میں پتا کہ آدمی نہیں مٹھی میں لے سکتا, وہ دل میں آ جاتا ہے کہ یہ کر, وہ خیال جو ہے اس سے تو وہی بچا سکتا ہے جس نے کہ یہ خلیے سے سیل سے لے کر انسان تک پرورش کی, ہر چیز عطا کی, اس کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے. وہ خیال بھی اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. اس خیال سے تو کوئی بادشاہ دنیا کا, کوئی فلسفی, کوئی حکمراں, کوئی جابر, کوئی جیل کی زنجیریں, کوئی پھانسی کا تختہ, کوئی چیز بھی آدمی کا خیال پر قابو نہیں پا سکتا. مشہور بات ہے, جو دل میں خیال ہے وہ تو رہے گا, اللہ تعالیٰ کے بس میں وہ خیال ہے, اس کو محض کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے, ملک ہے, اس کی بادشاہت سے ایک پتا بھی باہر نہیں ہے اور ایک خیال بھی باہر نہیں ہے, اس کی بات خدائی سے باہر نہیں ہے. اور پھر وہ معبود ہے, پرستی سے محبت کرتا ہے, انسان بھی اس سے محبت کرتا ہے. اس کی ربوبیت, اس کا حکم, اس کی محبت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ آدمی اس کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان سے محفوظ ہوگا. یہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ نسخہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آدمی اللہ کی ان صفات کو یاد رکھے گا اتنا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. جو حملہ حملے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں میرا کیا, میں ایک پیسہ میں نے خرچ کر دیا تو میں تو میرے پاس مال کم ہو جائے گا. شیطان یہ ہے کہ مل پاک شیطان روکے دیتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے, تو معلوم ہوتا ہے نہیں, دینے والا تو وہ ہے, رب ہے, بیٹھا ہوا ہے, تو پیسے کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ خوف دلاتا ہے, تم نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ نقصان پہنچ جائے گا. تو ملک الناس تو وہ ہے, بادشاہ تو وہ ہے, اس کا حکم چلتا ہے, کسی کو نقصان پہنچانے سے کیا نقصان ہے. اس طریقے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے, محبت کے خاطر آدمی کرتا ہے. سب سے زیادہ محبت کا مستحق تو وہ ہے. جتنا آدمی ان تین صفات کو یاد رکھے, ان کا استحضار کرے, اس سے بیٹھتے لیٹتے ان کا ذکر کرتا رہے, اتنا ہی اس کے اوپر اس کو اس کا ہتھیار آ جاتا ہے, قوت آتی ہے کہ مقابلہ کر سکے. چنانچہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کے اور رکھ دے ایک طرف, کوئی نسخہ تعویذ نہیں ہے یہ, جس سے آدمی شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا. کوئی ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے اور آپ سمجھیں اس کو پڑھتے رہیں گے جس سے بچ جائیں گے بیماری سے, نہیں ہوگا ایسا, دوا استعمال نہیں کریں گے. اور دوا تو اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانو, اللہ کو اپنا بادشاہ مانو, اللہ کو اپنا الہ مانو. اور جو کوئی وسوسہ پیدا ہو انہی تین صفات کی طرف رجوع کرو. ہر وسوسے کا علاج اللہ کی کسی یاد میں ہے جس کا تعلق ہے ان تین صفات سے. اور اسی لیے قرآن مجید کا آغاز بھی یہیں سے ہوا سارا شکر جو ہے وہ رب العالمین کے لیے. لیکن شیطان نے کہا تھا کہ تم اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا, یعنی تو ساری ربوبیت کرے گا, پرورش کرے گا, رحمتیں کرے گا, انسان کا ہاتھ تھامے گا, اس کو ہدایت دے گا, لیکن تو اکثر لوگ جو ہے تو نا شکر نکلیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو میرے بندے خالص میرے لیے ہو جائیں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا, تیرا بس نہیں چلے گا ان کے اوپر, وہ تیرے پیٹ سے اور فریب سے اور مکر سے اور ہتھکنڈوں سے سب بچ جائیں گے اور وہ بچ کے میرے پاس پہنچ جائیں گے آرام سے. تو وہی ہے کہ جو اللہ کی صفات کو یاد رکھیں, شکر کو اور اس کی فرما برداری کو, اس کے حکم کو چل رہا ہے دنیا کے اندر, اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق, اور اس کو آدمی جتنا یاد رکھے گا, جتنا صبح شام اس سے بیٹھتے لیٹتے, اتنا اس سے شیطان کی چھت سے بچ سکتا ہے. یہاں پر آتا قرآن مجید نے اسی لیے قرآن مجید جب ترتیب دیا گیا تو یہ صورتیں کسی جگہ کس جگہ آئیں گی سب کو معلوم نہیں تھا, لیکن صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی وحی آتی تھی تو حضور یہ جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ اس کو یہاں پر لکھنا. چنانچہ صورتوں کو بھی آپ نے ترتیب دی, آیات کو بھی ترتیب دی, کوئی صورت بہت بعد میں اتری آپ نے پہلے لے جا کے لکھوائی, کوئی آیت بہت شروع میں آئی آپ نے اس کو آخر میں کس صورت میں لے جا کے لکھوائے. اس لیے کہ اکثر علماء یہی سمجھتے ہیں, میرا بھی یقین ہے کہ قرآن مجید شروع سے آخر تک مسلسل مربوط کتاب ہے, اس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے انگم بات کو ادھر آ گئی تو ادھر آ گئی پہ جو, بلکہ سارا مضمون مسلسل چلتا ہے. اس کا شروع بھی سورہ فاتحہ سے ہوا ہے, وہ بھی ایک خاص اس کی تعلیم اور اس کی مصلحت ہے, اور اختتام ان دو صورتوں پر آ کر اسی لیے ہوا ہے. یہ اب آخری چیزیں جو آدمی کو چاہیے, صراط مستقیم اس کو معلوم ہو گئی, اس پر وہ چل رہا ہے. اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی, ہدایت دے کر جو مطمئن کا حال ہے تم نعمت دی, اسلام کا دین دے دیا, سب کچھ دے دیا اور ایمان کی نعمت دے دی. اب اس راستے پہ تو جو سچا ان کی راستہ ہے شیطان ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, دل میں چونچ ڈالے ہوئے دماغ میں خیال ڈالے گا, انسانوں کی صورت میں آئے گا, شیطانوں کی صورت میں آئے گا, اپنے خیالات کی صورت میں آئے گا. لیکن اس کا ایک ہی اختیار ہے, یہ اللہ نے واضح کر دیا, اور وہ ہے اس کا وسوسہ. دل میں خیال ڈالنے کے علاوہ اور کوئی اختیار اس کو نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرا سکتے. جتنے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں مجبوری کے, ماحول کے, جبر کے, ظلم کے, کوئی بہانہ صحیح بہانہ نہیں. اصل بہانہ تو اصل چیز تو وسوسہ ہے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اگر مجبور ہے وہاں کوئی آدمی, کوئی سلاخوں میں باندھ کے کوئی کام کراتا ہے, کوئی سخت تلوار رکھ کے کراتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ نہیں کرے گا, اس نے بالکل صاف کر دیا. جو کام اپنے خیال سے کرے گا اسی پر وہ پکڑ کرے گا, جنت میں بھیجے گا اگر اچھا کام کرے گا اور جہنم میں بھیجے گا اگر برا کام کرے گا. تو ایک وقت پتا ہے جو خیال ہے اس پر تو کنٹرول کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, اللہ کی صفات کو یاد کرنے سے. جس نے کہا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی. اللہ کو یا کوئی خطرہ نہیں ٹھہر سکتا, کوئی لالچ نہیں ٹھہر سکتا, کوئی خوف نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ملک الناس تو وہ ہے, تو خوف کس کا اور لالچ کس سے جب رب العالمین وہ ہے, اور محبت کس کی جبکہ الہ الناس بھی وہی ہے. تو پھر جو بھی چیزیں آدمی کو راستے سے ہٹاتی ہیں ان سب کا علاج تو اللہ کی انہیں صفات کو یاد کر لیں. یہاں پر آ کر یہ جو بھی صورتیں جو ہم نے شروع کی تھیں سورہ وشم سے, یہ اللہ کے فضل سے آج ختم ہوئی, اور اگلے جمعے کو میں انشاءاللہ ان ساری 24 میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا خلاصہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والشمس سے شروع کر کے سورہ والناس تک 24 صورتوں کی تفسیر, تشریح اور تفہیم ہم نے گزشتہ چند ماہ میں مکمل کی ہے. ان صورتوں کو منتخب کرنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں. مختصر ہے آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں, کم وقت میں پڑھ لی جاتی ہیں, لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے اور اپنے تعلیمات کے لحاظ سے یہ بڑی صورتوں سے کوئی کم نہیں ہے. صورت کے معنی دراصل تفصیل کے ہوتے ہیں, گویا ایک صورت گویا ایک پورا شہر ہے, اور صورت میں ایک پورے شہر کے برابر مضامین کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے. قرآن مجید میں 286 آیات پر مشتمل سورہ البقرہ جیسی لمبی سورت بھی ہے, اور 3 آیات پر مشتمل سورہ الکوثر کی طرح مختصر سورت بھی ہے, لیکن ان کی اہمیت کے اندر کوئی فرق ان کے سائز کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ چھوٹی صورتوں کا فائدہ ہی ہے کہ جس طرح اشعار یاد ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے محاورے اور کہانیاں یاد ہو جاتی ہیں, ضرب المثل زبان پر چڑھ جاتی ہے, اس طرح دین کی ساری اہم اور بنیادی تعلیمات پورے میں بن کر کے الفاظ کے ہمارے ہاتھ میں سما دی جائیں, آسانی سے یاد ہو جائیں, بار بار ہم دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں. اور جیسا آپ نے 23 صورتوں کا درس سن کے اندازہ کیا ہوگا, اپنے مضامین کے لحاظ سے یہ قانونی احکام پر تو مشتمل نہیں ہے, لیکن دین کی جتنی بھی بنیادی تعلیمات ہیں, عقائد اور ایمان اور اخلاق اور معاملات, وہ سب اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. سورہ الشمس سے اس مجموعے کو منتخب کرنا کوئی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنی سمجھ اور فہم کے لحاظ سے یہاں سے اس لیے سلسلہ شروع کیا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں کہ انسان کا اس کائنات میں مقام واضح کیا گیا ہے, اور قرآن مجید کا موضوع یا تو اللہ ہے اور یا انسان, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اور انسان کے مابین تعلق قرآن کا موضوع ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے, اور سورہ الناس انسانوں کے ذکر پر ختم ہوتی ہے. سورہ فاتحہ میں بھی انسانوں کی طرف سے ہدایت کی درخواست ہے, راستہ دکھانے کی دعا ہے, صحیح راستے پر چلانے کی اللہ سے درخواست, اور درخواست اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی جو اس کو ملی ہے, زمین پر جو مہلت دی گئی ہے, جو جسم جان اس کے سپرد کیے گئے ہیں, زمین کے جو انسان اور وسائل سے اس کا تعلق باندھا گیا ہے, ان سب میں اس کو صحیح روش کہ جو دنیاوی میں بھلائی کا موجب نہ ہو بلکہ دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی اس کے لیے فلاح اور خیر کا موجب ہو, وہ صرف اس کا رب اور اس کا خالق اس کو بتا سکتا ہے. اس لحاظ سے کیونکہ سورہ الشمس انسان کے ذکر سے شروع ہوتی ہے, اس لیے میں نے یہاں سے سلسلے کو شروع کر دیا تھا, اور یہ ان صورتوں میں بھی سر فہرست ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بھی ان کو نمازوں میں عموماً پڑھا کرتے تھے, اور جب صحابہ کو آپ نے مختصر طرف کرنے کی تاکید کی تو جن صورتوں کے نام لیے تقریباً یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ان 23 صورتوں میں کے مضامین کا خلاصہ 2 طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم ایک ایک صورت کو اسی ترتیب سے لے کر اور اس کے اہم موضوعات کو دوہرا لیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم موضوعات لے کر ان کو ساری صورتوں سے دہرانے کی کوشش کریں, کیونکہ ترتیب سے ہم ایک دفعہ ان 24 صورتوں کو ختم کر چکے ہیں, اس لیے میں آج ان کو مضامین کے لحاظ سے ساری صورتوں پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا. مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر 4 موضوعات, ان 24 صورتوں کے اندر چار موضوعات بڑے بڑے موجود ہیں. ایک موضوع تو انسان کی زندگی اور اس کا مقام اور اس کی حیثیت ہے، جو سورہ بشر سے شروع ہوتا ہے اور بیچ میں بھی کئی جگہ اس کو دہرایا گیا ہے اس کے مختلف پہلو اور انداز لے کر. دوسرا موضوع یہ ہے کہ انسانی نفس کی فلاح اور اس کی ترقی اور اس کی ان چیزوں کا حفاظت جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی راز کیا. تیسرا موضوع یہ ہے کہ پھر اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو چیزیں انسان کو کی مزاحم ہوتی ہیں اس راہ پہ چلنے میں وہ کیا ہیں اور ان سے آدمی کس طرح بچ سکتا ہے. اور چوتھا موضوع پھر یہ ہے کہ اس راہ کو دکھانے کے لیے اور اس راہ کو چلانے کے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آخری وحی کو لے کر آئے ان کی پوری سیرت کو ایک انداز میں ان کے ابھی صورتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. دعویٰ تو بہت بڑا ہے لیکن آپ غور کریں تو آپ کی یتیمی کے ذکر سے شروع کر کے اور نبوت کی ہدایت پانے سے لے کر اور فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد مزید لوگوں کا دین میں داخل ہونا اور آپ کی امت کا کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلنا اور اس کی بشارت اور آپ کے دشمنوں جس کی ایک مثال ابھی لہب ہے ان کی تباہی و بربادی کی پیشن گوئی، اگر آپ غور کریں تو دراصل پوری سیرت انہیں کے اندر جمع ہے. اور کیونکہ ان کا تعلق بات کی ہے آپ کے ساتھ مخصوص ہے لیکن پھر بھی ہم کو ان کا تعلق ہے اس لیے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے حادی ہیں، ہمارے سردار ہیں، امت کے بانی ہیں. جو چیز اللہ نے آپ پر خاص طور پہ انعام فرمائی اس کی مسرت اور اس کی تعلیم میں ہم بھی شریک ہیں. اور جو چیزیں آپ نے آپ بیسے سے نبی اور رسول کے آپ سے مخاطب ہو کر کہیں ان میں تو ہم پوری طرح آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے شریک ہیں. اس لیے تو ہمارا دنیا کے اندر وہی مقام، وہی مشن، وہی منصب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مشن اور منصب. تو یہ چار مختلف موضوعات ہیں کہ جو ان کے ابھی صورتوں میں ان کے مختلف پہلو اور ان کے مختلف عنوان مختلف انداز میں بیان کیے گئے. پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو عمر دے کر بھیجا ہے، جو مدت دی ہے یہاں پر زندگی بسر کرنے کی اس زمین پر، یہ اس لیے ہے کہ جو نفس اور زندگی اس کو دی گئی ہے وہ اس کو تزکیہ کرے. تزکیہ کے معنی ہے کہ اس کو پاک اور صاف بھی کرے اور اس کو ترقی بھی دے، یعنی اپنی صفائی اور اپنی ترقی اور اپنا ڈیولپمنٹ، یہ انسان کا فرض ہے، یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا مشن ہے. اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا وہی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو. اس فلاح اور کامیابی کی تشریح ان صورتوں میں موجود ہے، پورے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن سب سے بنیادی بات کہ اپنے نفس کا تزکیہ، یہ دراصل فلاح کی راہ اور افراد کے لیے بھی ہے، ایک ایک انسان کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے. تو اس دنیا میں اگر کوئی تباہی ہے تو وہ طغیانی اور سرکشی کی راہ ہے، اور اگر کوئی عروج کی راہ ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی راہ. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے، اور جو اس کو نہ سمجھے تو وہ پورے دین کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو ان ساری بنیادی باتوں کو سمجھ لے اس کے دل اور دماغ سے، ذہن سے شکوک و شبہات کے سارے کانٹے نکل سکتے ہیں. کوئی شک و شبہ کا کانٹا ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی ان بنیادی تعلیمات کو سمجھ لینے کے بعد پھر آدمی کے دل میں ٹھہر سکتا ہے. لارے وقت کی جو کیفیت ہے قرآن مجید نے آواز میں بیان فرمائی وہ اس سے حاصل ہو سکتی ہے. اس میں جو قرآن مجید نے دو آیتوں کے اندر ایک بڑا وسیع مضمون سمیٹ کر بیان کر دیا ہے. اس کی پہلی شک یہ ہے کہ انسان اس امتحان میں ہے اور وہ خود اپنے لیے ذمہ دار ہے. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہوا. کوئی دوسرا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کے ذمہ. جس طرح دکاندار کے لیے خوش دوری ہے کہ اپنی دکان کھولے اس کو چلائے اس کا حساب رکھے, اور کاشتکار کے لیے خوش دوری ہے کہ ہل لے کر نکلے, ہل چلائے, بیج ڈالے, فصل کاٹ کرے, اس طرح ہر انسان اپنی زندگی کی دکان اور اپنی زندگی کی کھیت کے لیے ذمہ دار ہے. اس مقصد کے لیے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے, جیسا میں آپ سے کہتا رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں, جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں ان میں سے انسان جن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نہیں بخشی گئی. نیکی اور بدی کا علم, کسی کام کا نیک اور بد ہونا, اس سے بڑھ کر اس بات کا اختیار ہونا کہ وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو برائی کرے. اگر انسان اپنے تزکیے نفس کے لیے خود ذمہ دار ہو تو لازمی مانے کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر اختیار حاصل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ذمہ دار بھی کر دے اور اس کو مقبول بھی بنائے اور اس کو عذاب و ثواب میں بھی ڈالے. اس کو اختیار نہ ہو کہ میں نیکی اور برائی کروں. الحمہ فجورہا و تقویٰ, نفس کے باہر نکل جانے, صحیح راستے سے نکل جانے کی چیزیں بھی نفس کو بتا دی گئی ہیں, اور جن سے وہ بچ سکتا ہے, صحیح راہ پہ چل سکتا ہے, وہ بھی اس کو بتا دیا گیا. راہ علم بھی دیا گیا ہے, اور دونوں کا میلان ہے, برائی کرنے کا بھی میلان رجحان ہے, نیکی کرنے کا بھی. لیکن نیکی اس کے لیے محدود بنا دی گئی ہے. چنانچہ انسان کتنی برائی کر لے وہ نیکی کی تعریف کرے. کوئی نہیں کہتا جھوٹ بولنا اچھا ہے, وعدہ توڑنا اچھا ہے, کسی کا حق مارنا اچھا ہے, جان دینا حق اچھا ہے, قتل کرنا, کوئی نہیں کہتا. یہ خود انسان کی فطرت میں اس طرح پیرس ہے کہ اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی. تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے, شراب پینا اچھا ہے برا ہے, سود دینا اچھا ہے برا ہے, لیکن جو بنیادی نیکیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف انسانوں کے درمیان نہیں پایا جاتا. برائی کرنے والے بھی اپنے عمل کی کوئی تعبیر ایسی کرتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کریں کہ نہیں, یہ تو ہم مجبور ہیں, اچھا کام جو کر رہے ہیں مجبور ہے, وہ کیا کریں. اس طرح قرآن مجید ہر قسم کی مجبوری کی نفی کرتا ہے. قرآن و حدیث سے ہم کو کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ انسان مجبور ہے کسی چیز کے حق میں. نہ وہ زمانے کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ وہ تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ وہ اپنے سے بالادست لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ بیوی شوہر کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ بچے والدین کے ہاتھوں, نہ رعیت حکمرانوں کے ہاتھوں. ہر آدمی خود اپنے ہی لیے مختار ہے, اور جہاں وہ مجبور ہے پھر وہاں جواب دینے, جہاں بھی واقعی کوئی زبردستی اس سے کوئی کام کرا لے اس کے لیے کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں. جہاں اس کو اختیار ہے وہیں پر اس کے لیے عذاب و ثواب کے سوال پیدا ہوتا ہے. جتنے قدیم و جدید فلسفے اور گمراہیاں اور شیطان کے وساوس ہیں ان کا بڑا حصہ تو مجبوری کے باہر میں آتا ہے. اسی سے آپ پوچھیں کیا کریں, زمانہ ہی ایسا ہے مجبور. آپ ہر شخص کی زبان سے گناہگار کی یہ الفاظ تو ضرور سن لیں گے کہ آج کا زمانہ ہی ایسا ہے, کیا کریں, اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اگر واقعی کام نہ چلتا ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دے گا, لیکن وہ خود جانتا ہے کتنا کام چلتا ہے اور کتنا کام نہیں چلتا, اور کتنا آدمی مجبور ہے کتنا مجبور ہے. اور انسان کے نفس کو اس نے ٹھیک ٹھیک اس مقصد کے لیے مناسب بنایا. نفس نما سوا, سوا کے معنی تصویر کے معنی, ٹھیک ٹھیک اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو بنا دینا. اسی بات کو اس نے سورہ وسطین میں کہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. اسی بات کو دوسرے انداز میں سورہ العصر میں کہا ہے کہ یہ زمانہ جو پگھلتا چلا جا رہا ہے یہ تو اسی امتحان کے لیے ہے, اور انسان چاہے تو اس کو صحیح راہ پہ استعمال کر سکتا ہے, اسی کا اپنا ایمان اور عمل صالح درکار ہے. پھر قوموں کے بارے میں بھی اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ قومیں اگر خرابی راہ پہ جاتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, تباہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ طغیانی ہے. کذب سمود و تغوا, طغیانی یعنی سیلاب, پانی جب بند توڑ کے نکل جائے, سیاست میں نکل جائے, معیشت میں نکل جائے, تجارت میں نکل جائے, خاندان میں نکل جائے, جہاں حدود توڑ کے نکل جائیں گے لوگ, وہاں پہ تو قوم تباہی کی طرف جائے گی. اور جب جو بدبخت لوگ ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے نیک لوگوں کو چھوڑ کے, تو قوم تباہی کی پیچھے جائے گی. اور سمود کے اونٹنی تو اسی بات کا نشان تھی کہ سب کے حقوق مقرر ہیں. اس کی باری ایک دن مقرر تھی پانی پینے کی, قوم کی باری دوسرے دن مقرر تھی, اور یہی ان کو ناگوار تھا کہ اونٹنی کی باری مقرر, حقوق اگر مقرر ہوں تو لوگوں کو ناگوار ہوگا, بڑھ کے دوسرے کے حق پہ ہاتھ مارتے ہیں. راجا نے اونٹنی کے حق پہ ہاتھ مارا اور اس کو مار دیا, پھر وہ قوم برباد ہو گئی. یہ قصہ یہاں تفصیل سے نہیں آیا, لیکن چند جملوں کے اندر یہ پوری تاریخ کی حکمت اور تاریخ کا فلسفہ یہ سورت کے اندر بیان کر دیا گیا. تو یہ قوموں کے بارے میں بات ہوئی. دوسرا موضوع پھر یہ ہے کہ اگر انسان اور قوموں کا سارا انحصار نیک عمل پر ہے تو پھر اس کی راہ کیا ہے. چنانچہ اس کی راہ ان صورتوں میں ایک تو ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کی گئی. سورہ رتیم میں بھی کہا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, انسان نیچے سے نیچے گرتا چلا جائے گا سوائے ان کے جو ایمان اور عمل صالح کی رہ جائے. اور سورہ والعصر میں بھی یہی بات کہی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ زمانہ جو پگھل رہا ہے, ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے, پکڑ نہیں سکتا آدمی کسی منٹ کو گھڑی کے کہ یہ اس کو پکڑ کر بیٹھ جاؤں, کہیں اسٹور کر دوں, بینک میں رکھ دوں, دوبارہ لے آؤں, وہ تو پگھلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر یہ پگھل گیا تو انسان نقصان میں رہا, پورا اصل اچھا کیپیٹل ہے وہ ضائع ہو, نقصان ایک تو ہوتا ہے کہ نفع نہیں ہوا, ایک یہ کیپیٹل ضائع ہو گیا, تو کیپیٹل جو ہے اثاثہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. ان لذیذ آمن ہوا میرے سالے آج سوائے ان کے جو ایمان نہ رہا میرے سالے کا. تو یہ تو اس نے بنیادی بات کی. اس کے بعد تو اس نے ایمان اور عمل صالح کی راہ کو بھی کھول کے ان چوبیس صورتوں میں بیان فرما دیا. ایمان اور عمل صالح کی راہ میں اس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا ہے اخلاص کا. ایمان کے معنی جو ہیں وہ بھروسے اور اعتماد اور مان لینے کے ہیں. اگر اخلاص میں کوئی شباب پڑ گیا تو ایمان ظاہر ہو جاتا ہے. صرف کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اور سب گناہ معاف کرتا ہے. تو اخلاص کے اوپر اس نے سوچا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اسی بات کا حکم دیا سارے انبیاء نے آ کر, یہ نبی بھی یہی تعلیم لے کر آئے ہیں. اسی سے آدمی کفر سے نجات پا سکتا ہے, اس سے اللہ کی بندگی اس طرح کرے کہ صرف اس کے لیے خالص کر دے اور سب سے کٹ کے اس کے بن جائیں جو منفع. یہ دراصل ایمان کی تعریف. اور پھر آخر میں سورہ اخلاص میں سب کو جمع کر دیا, اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا. اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہی ایک حاجت روا ہے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی چیز پہنچانے کی نہیں ہے, کوئی اس کے مثل نہیں. تو سورہ اخلاص میں بھی یہیں پر آتا ہے کیونکہ اخلاص ایمان کے اندر وہی شرط ہے. مان لینے والے تو بہت ہیں, دعویٰ کرنے والے ماننے کا خدا کو تو کوئی کمی نہیں ہے. امریکہ میں بھی جیسا میں نے بتایا 93% لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ ماننے والے وہ برائے نام. یہ شیطان نے کہا تھا کہ تو اکثریت کو مخلص نہیں پائے گا. نام تو بہت سے لینے والے ہوں گے, محبت کی مالا جپنے والے بہت لوگ ہوں گے, مخلص لوگ ہوں. اس لیے ایمان کے ساتھ تو اخلاص کی تعلیم دی, اس کی شرط لگا دی. پھر اس کے بعد اس کو اور کھول کے بیان کیا کہ عمل صالح جو ہے وہ کیا ہے. ایک تو اس نے نماز کا ذکر بار بار کیا, اللہ لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء یقین الصلاۃ, وہ نماز پائیں. نماز بندگی کا اظہار ہے, جسم سے, جان سے, روح سے, دماغ سے, زبان سے, ہر چیز سے. یہ عملی صورت ہے اللہ کی اطاعت, اس کے آگے جھک جانا, اس کے آگے ڈال دینا, اس کے آگے پیشانی ٹیک دینا, جو حکم دے کہنا کہ لبیک میں حاضر ہوں. یہ دراصل عمل صالح کی پہلی تعبیر ہوئی. پھر اس کے بعد اور تفصیلات بیان ہوئی جو کہ مختلف جگہ بیان, نماز سے غفلت نہ ہو, اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اور ذکر کیا گیا, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کرنا اور تاکید کرنا, اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی اوپر چلانا. لیکن یہ دراصل تھوڑا سا بعد میں آئے. دوسرا حکم اس نے دیا زکات کا, اور شریعت ساری کی ساری انہی دو عنوانات کے تحت جمع ہیں, اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق, بندوں کے ساتھ احسان اور انفاق کا تعلق. یہ انفاق سب سے بہتر تو مال میں مطلوب ہے, دنیا کے ساز و سامان, لیکن ہر چیز میں جو آدمی کو اللہ نے دی ہے. میں سورہ بندیل میں بیان کروایا کیا کہ جو راستہ آسان راستہ ہے, جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, جو راستہ جو شریعت کا راستہ ہے, فاما من آتا و صفا و صدق قدر, جس نے دیا جو تھا وہ دیا, جو ضرورت مند تھا اس کو دیا, جو چیز تھی وقت دیا, مال دیا, توجہ دی, محبت دی, جو دے سکتا تھا وہ دیا, اور سب کو دیا, بلا تفصیص دیا, جتنا دے سکتا تھا وہ دیا, اور ان چیزوں سے بچا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, اور سچی باتوں کی تصدیق کی, نیک باتوں کی, ایمان کی, اس نے سب چیزیں جمائیں. لیکن سب سے پہلے حالانکہ ترتیب الٹی ہے, پہلے تصدیق ہوگی, پھر تقویٰ ہوگا, پھر دینا ہوگا, یعنی عمل کے لحاظ سے ترتیب یوں ہے. لیکن بیان میں ترتیب الٹ دی گئی ہے, اس لیے کہ پہلی چیز تو اس کا حاصل ہے, اور وہ ہے اللہ کی راہ میں دینا, بس دینا کی بات. اس کی کئی جگہ اور ذکر کیا اور اس کی تاکید فرمائی, مختلف اس کے منفی پہلو بھی واضح فرما دیے, جن کا میں ذکر کروں گا, لیکن یہ سورہ بلدیل میں اس بات کو واضح فرما دیا گیا. اور دینے کے اندر پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی کے تحت سمیٹی جا سکتی. اس میں یتیموں کے حقوق بھی آئے, مساکین کے حقوق بھی آئے, کھانا کھلانے کا ذکر بھی آیا, جو زیر دست ہے ان کے حقوق ادا کرنا, ان کا زبردستی نہ کرنا, ان کے حق نہ مارنا, فرم الیتیم فلا تقہر, اور یمنعون المعون بخل کی برائی بھی آئی, لیکن ذرا اس کا بھی ذکر ہم تھوڑا سا بعد میں کریں. تو عمل صالح کا ایک پہلو تو یہ ہوا اللہ سے بندگی کا تعلق, اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا سب کچھ ان کے لیے, جو کچھ آدمی کی ضرورت سے بچے وہ ان کے لیے خرچ کرنے کا, وقت بھی خرچ کرنا, توجہ بھی خرچ کرنا, محبت بھی دینا اور پیسہ بھی دینا. اور یہ تصفیہ کا راستہ ہے, یعنی جو مال دیتا ہے یوٹی مال ہے یہ تو زکاۃ تاکہ وہ تصفیہ کرے. تصفیہ جو ہے پہلے ہی صورت میں آ چکا تھا, یہ تصفیہ ہے کہ آدمی اپنا مال دے, اور اسی لیے اس کا نام زکاۃ ٹھہرا. اور پھر اس کی تاکید کی گئی کہ یہ دینا جو ہے یہ زکاۃ تک محدود نہیں ہے, بلکہ ایسا جو ہے بڑا وسیع ہے, دینا پورا ایک طرز زندگی ہے, ایک طرز زندگی لینے کا ہوتا ہے, میں یہ لے لوں, یہ لے لوں, یہ جمع کر لوں, اور ایک ہوتا ہے دینے کا کہ جو میرے پاس ہے دوسروں پر لٹا دوں, اس کے بلا پہ چھوڑ کے جانا ہے موت کے وقت. تو یہ اس میں پھر اس کی تعلیم دی گئی ہے, اور مختلف انداز مختلف پہلو سے تمام صورتوں کے اندر جگہ جگہ کیا بھی مناسب ہوا اس کو پھیلا دیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں جو تیسری چیز آئی وہ یہ کہ جو دینا ہے اس میں سب سے بڑی چیز تو حق کا دینا ہے, نیکی کی تعلیم, جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بھی ہدایت فرمائی, واما بنیا میں تو ربے کا بہت دیتا, اللہ نے جو تم کو ہدایت کی نعمت دی ہے اس کو بیان کرو اور اس کو پھیلاؤ. اور سورہ بلاسر میں امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے دو معنی ہیں, ایک معنی تو وہ حق ہے جو اللہ نے حق آسمان سے اتارا ہے, اور اسی کے اندر کوئی دوسرا حق شامل ہے جس کے لیے ہم عام طور سے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس انسان کا میرے اوپر یہ حق ہے, حکمرانوں کے اوپر رعایا کا یہ حق ہے, حکمرانوں کے رعایا پر یہ حق ہے, بیوی کے شوہر پر یہ حق ہے. اس حق کو خود ادا کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ تواصی کا حق, اس کی وصیت کرنا, اس کی نصیحت کرنا, اس کی تاکید کرنا, اس کی نگہداشت کرنا, اس کے لیے وہ نظام بنانا کہ جو ان حقوق کی ادائیگی کا محافظ ہو. بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ جو مظلوم ہے جس کا حق مارا گیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے, جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں. جو ظالم ہے کسی کا حق مارتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے, جب تک کہ میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس سے گلے سے وہ حق نہ نکلوا دوں جس نے کسی کا مارا ہے. اسی پر پوری ریاست و خلافت قائم ہوئی. یہ صرف ان معمولی مظاہر کے لیے نہیں قائم ہوئی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ریاست بنی, ریاست تو اسی لیے قائم ہوئی تھی کہ لوگوں کے درمیان حل اور انصاف کے ساتھ حقوق اور بتواس و بستر صبر کی ضرورت اس حق پر قائم رہنے کے لیے. تو کہیں اس کو نماز اور نہر قربانی کو جوڑا تو فضل رب کا ون ہر جتنی نعمتیں کثرت دنیا میں ملے گی وہ اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں قربانی سے. اور کہیں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا بتواس و بالحفظ و تواس و بالصبر. اور باقی قرآن مجید میں تو صبر کے ذکر سے بھرا ہوا ہے کہ صبر کے بغیر اپنی نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح راہ پر باندھ کے قائم رکھ سکے. اس کے بغیر تو آدمی کتنی فلسفے بگارے, کتنے بات کرے خوبصورت, کتنی تقریریں کریں ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ کہیں بھی کر لے, لیکن کوئی حاصل نہیں ہوتا. نہ حکمران کو حاصل ہوتا نہ قوم کو حاصل ہوتا جب تک اس کا جمنے اور بننے کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو نفس کے اندر. تو یہ پھر تیسری بات تھی جو کہ سامنے آئی. اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ اس کے اندر رسالت کا بیان ہے, اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ اسی تواسی بالحق و تواسی بالصبر کی اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجسم صورت تھی. حضور کی زندگی حضور کا اسوہ. جیسا میں نے کہا کہ سیرت جو ہے تقریباً پوری اس کے بڑے بڑے پہلو اس کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں ان چوبیس صورتوں میں. آپ کی یتیمی سے ذکر شروع کر کے اور سورہ آپ کی فتح اور نصرت جو آپ کی وفات کی پیشن گوئی تھی وہاں تک کے بڑے بڑے پہلو ان چوبیس صورتوں میں جمع ہیں. آپ کی تعلیمات بھی, آپ کے قریش کے ساتھ معاملہ, آپ کی ہجرت جو سورہ کافرون میں ذکر ہے, غزوہ بدر جو سورہ آلی لہب میں جس کی ذکر ہے, اور پھر فتح مکہ جو سورہ مکر میں ذکر ہے, یہ سارے ساتھ بڑے بڑے سنگ میل پورے سیرت کے جو ہیں اشارہ. وہ سارے تصورات یہ ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ کی گرد دہشت اور خوف کی بنیاد پر خدا کی گرد قائم. بڑا منتقل مزاج کوئی ہستی ہے جو بیٹھی ہے سزا دینے کے لیے اور بندوں پر اپنی کڑی چیزیں نافذ کرنے کے لیے, اس میں شیرینی ہے اور بڑی ٹھنڈک اور مٹھاس ہے کہ اللہ سے جو گلے تعارف ہے وہ تو ان چیزوں کی معرفت ہے جو عطا کر رہا ہے, جو بخش رہا ہے, دے رہا ہے, ہم کو بھی دے رہا ہے, ساری کائنات کو بھی دے رہا ہے. تو دراصل اللہ سے آدمی خدا سے خوف کا تصور تو رکھتا ہے اور محبت کرنے کا تصور کم ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے یہ تو دراصل محبت کی جڑ ہے. اس کی آدمی تعریف کرتا ہے پھر بالآخر اس سے محبت کی, اور تعریف اگر اپنی ذات کے واسطے سے ہو تو میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا, تو پھر تو آدمی محبت ہی کرتا ہے. تو دین کی بنیاد جو ہے وہ خوف اور دہشت نہیں ہے, بلکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ شکر اور محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہی پورے قرآن مجید کا پیغام ہے شروع سے آخر تک, اگرچہ اس کے عذاب کا ذکر ہے اور اس کی جو قوموں کے ساتھ داروگیر ہے اس کا ذکر ہے, لیکن اس کو بھی اس نے ہم اس کے اس میں رکھا ہے. قیامت کے دن کو بھی کہا ہے, ابھی آئے گا آگے مالک یوم الدین, کہ کتب علی نفس رحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, لیجمعنکم الی یوم القیامہ, وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. قیامت کے دن جمع کرنا بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے. کس طرح ہے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے خوف اور خشیت کی نسبت بھی اس نے اپنی رحمت سے, من خشی الرحمان.
آپ کی تعلیمات بھی, آپ کے قریش کے ساتھ معاملہ, آپ کی ہجرت جو سورہ کافرون میں ذکر ہے, غزوہ بدر جو سورہ آلی لہب میں جس کی ذکر ہے, اور پھر فتح مکہ جو سورہ مکر میں ذکر ہے, یہ سارے ساتھ بڑے بڑے سنگ میل پورے سیرت کے جو ہیں اشاروں کے اندر ان چوبیس صورتوں کے اندر بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ نمونہ ہے تزکیہ نفس کا, مثالی نمونہ جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے, یہی چراغ ہے جو روشن ہے, اور اسی کی محبت ہے کہ جو انسان کو اس نمونے پر قائم رکھ سکتی ہے. جو انسان کی ذمہ داری تھی جس کے لیے اللہ نے اس کے اپنے نفس کو بھی ٹھیک بنایا, اور کائنات میں بھی چاند سورج ستارے رات دن بے شمار نشانیاں پھیلا دی جن سے آدمی حق کو پا سکتا ہے, لیکن یہ سب اپنی عقل ہو, اپنا نفس ہو, کائنات ہو, یہ انسان کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے یہ علم یہ نہیں دے سکتا. یہ علم دینے کے لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا. ان کا کام نہیں یہ تھا کہ علم میں غیر, وہ غیبی علوم دیں. غیر سے مطلب یہ نہیں کل کیا ہوگا, غیر سے مطلب ہے کہ وہ علوم جو آدمی اپنی سائنس تجربے مشاہدے سے قطعی طور پر حاصل نہیں کر سکتا. سائنس سے تو کوئی بات جو قطعی طور پر وہ حاصل نہیں کر سکتا. سائنس کی تعریف ہی ہے کہ وہ بات جو قطعی طور پر سچی نہ ہو, جس کو غلط جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہو, اگر کسی بات کو غلط ہے جھوٹ نہیں ثابت کیا جا سکے تو سائنس نہیں ہے, پھر وہ عقیدہ ہے. سائنس اس کو یہی کہتے ہیں. لیکن دو بات جس کو کوئی غلط ثابت کیا جا سکتا ہو, پھر انبیاء سے دیے ہوئے خبر اور ان کی دی ہوئی وحی کے اوپر آدمی یقینی مان لے, وہ دراصل ایمان بالغیب ہے, اور وہ حضور نے ہم کو پہنچایا. اس لیے حضور کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا. جیسا میں نے کہا بعض چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں اور بعض چیزیں امت ان کے اندر شریک ہیں. اور یہی آپ کا بڑا فرض تھا کہ آپ دین کو پہنچائیں. قریش کو آپ نے پہنچایا, ان کو دعوت دی, ان کے سارے خرابیاں واضح کر کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے آپ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا, اور اسی کے قرآن مجید نے آپ کو تاکید نصیحت کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بھی فرائض نبوت ادا کرنے کی تلقین و تعلیم کی ہے, جہاں پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے, کہیں قرآن کا ذکر فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہیں پہلی وحی جمع کی ہے اسراء بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, انسان کی پیدائش, قلم سے تعلیم, سب احسانات کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر فرمایا ہے جہاں بھی ذکر کیا ہے, اقرا کے معنی بھی پڑھ کے سنانے کے ہیں, فحدث کے معنی بھی بیان کرنے کے ہیں, وہاں پر اللہ نے بتایا کہ یہ کام جو ہے صرف تقریروں اور کتابوں اور بات سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے. اور اس لیے دنیا میں مشغول نہ ہو, مخلوق کے کام کرو, خلافت کا نظام قائم کرو, لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے, سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو جاؤ. جب اس کام سے فارغ ہو پیدا فرقتا فنسد بیلا رب دیتا فرغم, تو کھڑے ہو جاؤ, کمر باندھ لو, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, رب کر دو. جب پتہ آ جائے اور لوگ دور در دور دور میں داخل ہونے لگے یا خون رسی دین اللہ افواجا, تو فسد بے دہن بے رب دیتا وسطم, اللہ کی حمد کرو اور استغفار کرو. یہ ساری ہدایات بھی جگہ جگہ کہیں نگاہ بیٹھنے نہ پائے, اور دنیا کی فتوحات دیکھ کر لوگوں کا رجوع دیکھ کر جب سے لوگ چلے آ رہے ہیں, کہیں نفس کے اندر کوئی ذوق اور ناز نہ پیدا ہو, بلکہ کام تو مخلوق کا کرے اور دل خالق کے ساتھ لگائے. یہ پورا حضور کے اسے سے بیان فرمائی. صرف امت کی پوری پیشن گوئیاں اس کے اندر موجود ہیں. اس کو فتح نصیب ہوگی, نصرت نصیب ہوگی, دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا, ہر جگہ آپ کا پیغام, آپ کی امت تعداد میں اتنی ہو جائے گی کہ عرب میں رہنے والے مکے کے مٹھی بھر لوگ تک سوچ بھی نہیں سکتے. اور دنیا نے دیکھا کہ ہزار سال تک دنیا کے اندر آپ کی تہذیب, لائی ہوئی تہذیب بگڑی, خراب ہوئی, پھر سنوری, اچھی ہوئی, زوال پذیر بھی ہوئی, لیکن وہ بہرحال قائم رہی, اور آج بھی وہی دنیا کے اندر دو بڑی قوتوں میں سے ایک قوت موجود ہے. ہر شخص یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ قوت پھر آنے والی, یہ ساری بھی چیزیں اسی کے اندر جمع کرتی ہیں. اس پوری رائے نبوت پر چلنے میں جو موانعات ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا. فرمایا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا کو مقصود بنا لیں. دنیا تو ہے اس لیے کہ اس میں آدمی رہے, اس کو استعمال کرے, اس میں زندگی بسر کرے, شادی بیاہ کرے, تجارت کرے, کاروبار کرے, لڑائی لڑے, خون بہائے, سب کچھ کام کرے, لیکن اس میں سے کسی کو مقصود نہ بنائے, بلکہ مقصود جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا کی رضا ہو کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی. تو یہ بات اس نے اس لیے مال کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کیا, اور یہی بتایا کہ یہ تو انسان اس کو خیر کہا مال کو, یہ مال جو ہے خیر ہے, یہ کوئی شر نہیں ہے مال, لیکن جب اس کی محبت شدید ہو جائے, جو بیان ہوا تھوڑا آزیات میں کہ وہ خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے, تو پھر آدمی لوٹ مار کرتا ہے, پہلے گھوڑے لاتا تھا, چڑھائی کرتا تھا, اب ٹینک لاتا ہے, ہوائی جہاز لاتا ہے, میزائل چھوڑتا ہے, اور ایٹم بم بنا لیا ہے اس نے, عرب کے لوگوں کے پاس گھوڑے تھے جاتے تھے اور چنگاریاں اڑاتے ہوئے خود گھس جاتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے. اجتماعی زندگی میں فساد اسی وجہ سے, مارکیٹس کے لیے, اکنامی کے لیے, مال بیچنے کے لیے, پیٹرول کے لیے, بالادستی کے لیے, اور اسی قوت اقدار کے لیے قوموں کے اندر فساد ہے, صدر وزیر اعظم کے درمیان اسی لیے, فوجوں کے درمیان اسی لیے, یہ جو ہے یہ دراصل فساد کی جڑ ہے. اس کو جب آپ نے مقصود بنا لیا, اقتدار کو, دولت کو, حکومت کو, قوت کو وسیلہ نہ سمجھے دنیا سے اللہ کی رضا کمانے کا, بلکہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیں, جو مال کو بنا کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے یہی کام آئے گا. وہ مال تو محبت دنیا کے اندر بھی آدمی کو چکنا چور کر دیتی ہے, اتنی شخصیت بڑھ جاتی ہے آدمی کی, اتنے مقابل ہوتے ہیں, صبح سے شام تک دوڑتا ہے بیٹھ کر بھی کھاتے کے اندر اور سب چھوڑ جاتا ہے. اور آخرت میں تو وہ رسی دیا جائے گا اس جگہ پر جو اس کو چورا چورا کر دے گا. اور تقاصر کا ذکر کیا تو دولت نہیں بلکہ تقاصر ہی بتاتا ہے کہ یہ مقصود اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے تو آج بھوک دکھتی نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی غریب ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غریبی فتنا ہے, ہاں غریبی فتنا ہے, اس سے منع کیا گیا. لیکن اس کے پاس دو پیسے ہوتے ہیں اس سے پھر ایک اور تو نہیں چاہیے. لیکن جس کے پاس ایک اور ہوتے ہیں تو اس کو دس کرو چاہیے ہوتا ہے, اور جس کے پاس ایک وزارت ہوتی ہے پھر اس کو پورا ملک چاہیے ہوتا ہے. اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہوتی, اس کی حوث بڑھتی جاتی ہے. الحاق متقاص, حالانکہ سارا تقاصر تو قبر تک ہے. الحاق متقاص اور حتیٰ وہ تمل مقاص, ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. پہلے تو علم نہ یوم دن ان نہیں, تو جمع معلوم وابدا اس کی بھی تصویر کھول کے بیان کر دی گئی. تو یہ سمجھے کہ قوت اور طاقت اور ٹینکوں اور گھوڑوں اور ہاتھیوں کے بل پہ یہی جو ہے زمانے میں فلاح نجات کی رائے, اس کی بھی تصویر کھول کے بیان کیا صاحب فیل کے ذکر میں. بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے اللہ کے گھر کو دھسانے برباد کرنے کے لیے, لیکن بھوسے کی طرح ہو کے ختم ہو. اور یہ بھوسا تو عذاب کی صورت میں آئے, واقعی بھوسا بنے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطنتیں بھوسا بھوسا ہو جاتی ہیں, چورا چورا ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے روس کا اثر ہو چکا ہے, یہی اثر امریکہ کا بھی ہوگا. ہندوستان میں برطانوی حکومت کا اثر آپ دیکھ چکے ہیں. اس میں تو مسلمان کافر کی تمیز نہیں ہے, مسلمانوں کی حکومت کا بھی یہ اثر ہوگا اگر وہ یہ. اس لیے اللہ کا قانون سب کے لیے بے لحاظ, کوئی اس کا محبوب اور پیارا نہیں ہے. اس لحاظ سے کہ کوئی بدعملی کرے اور اس سے یہ چھوڑ دے کہ میرا بڑا پیارا ہے, لاڈلا بچہ ہے, نادان ہے, یہ اس کا کوئی معاملہ نہیں. اس کا معاملہ تو سارا کا سارا اسی پر قائم ہے, عدل کے اوپر, انصاف پر. نہ کہ اس نے اس کو بھی واضح اور صاف کر دیا کہ اعصاب فیل آئے تو وہ بھی ختم ہوئے, جس نے مال جمع کر کر کے رکھا وہ بھی ختم ہوا. ابو لہب کا تو سارا جون جو تھا اپنی سرداری دولت کے اوپر تھا, اور بڑا لالچی تھا, بڑا بخیل تھا, بڑا کنجوس تھا, اور اسی دولت کے لالچ میں تو مخالفت پر تلا ہوا تھا کہ سارے چشمے بند ہو جائیں گے دولت کے آنے کے, غریبوں کا, یتیموں کا, کسی کا. آپ کا اپنا چچا تھا, سزا چچا تھا, انتہائی خوبصورت آدمی تھا. ابو لہب اسی لیے کہا جائے, لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں, صرف سفید تھا, اس کے گال چمکتے تھے لال اور سفید, اسی وجہ ابو لہب نام رکھ دیا. لیکن یہ کہ وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہوا, دلیل ہو کے مرا, اولاد نے ہاتھ نہیں لگایا, لاش کو گلے میں پھینک دیا, اور آخرت میں تو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی بیوی دونوں جہنم کے اندر. تو ہر پہلو سے واضح کیا کہ ان میں سے کوئی چیز قابل اعتبار نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور اس کی مرضی. جس کو یہ حاصل ہوگی تو پھر اس میں اصل چیز تو پھر اللہ کے سے ملاقات, خشیت. خشیت وہ چیز ہے جس سے آدمی صبر بھی حاصل کر سکتا ہے, استقامت بھی حاصل کر سکتا ہے, صحیح راستے پہ رہ بھی سکتا ہے. اور خشیت اس کا ڈر لگا رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند. یہ خشیت کوئی اس کی خشیت نہیں ہے کہ آدمی دہشت میں خشیت مبتلا ہوتا ہے کوئی کوڑے مارے گا, آگ میں جلائے گا, بلکہ جس جو انتہائی محبت کرنے والا ہے, رحمان و رحیم ہے, اور جس نے کہ ہر چیز دی ہے, خبر گیری کی ہے, آگ پکڑ کے خبر گیری کرتا ہے, چھپا دیتا ہے, منہ میں نوالا ڈالتا ہے, پانی کا گھونٹ دیتا ہے, وہ اگر ناراض ہو گیا تو آپ دیکھیں اس کا تو خوف بڑا ہوتا ہے. بچے کو سب سے بڑا ڈر اس کا نہیں ہوتا کہ مار پڑے گی, مار پڑتے سے بھی جا کے اپنے باپ کی گود میں لپٹ جاتا ہے, لیکن اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا کام نہ ہو جائے جس سے باپ ناراض ہو کے مار. تو مار کا اصل ڈر نہیں ہوتا, اصل ڈر ناراضگی کا ہوتا ہے. یہ خصیت یہ ظالم کلمن خشیا رمپا, جن کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے, اور جن کو اللہ کی رضا ملے گی, رضا اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو خوش وہ اللہ سے راضی ہو خوش. یہ اس کا نصیب ہے کہ جس کے دو اللہ سے خشیت اختیار, ذلک لمن خشی ربہ, یہ اس کا نصیب ہے جس نے اپنے رب سے خشیت اور کیا ڈر لگا رکھا. اس کا راستہ جو ہے اس کے سامنے حاضری اور اس سے ملاقات. خشیت کے ہم معنی نہیں ہیں, خشیت سے ملتا جلتا لفظ خوشو کا. اور اس کے لیے قرآن مجید میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون, سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ وہ جو کہ یہ ہر وقت بھڑکا لگا رہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا اور اس کی طرف لوٹ کے جانا. چنانچہ پھر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آدمی اپنے عمل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا, وہ ذمہ دار ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, قد افلح من زکا, اس کا کام ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ایمان اور عمل صالح کی رائے اختیار کرے, تو پھر اللہ سے ملاقات کے بارے میں ساری باتیں اندر بیان کر دی کہ اللہ کے سامنے تو چھوٹی سے چھوٹی برائی ہوں, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, اور وہ دن ایسا ہوگا کہ سارا نظام برم برم ہو جائے گا, زمین ڈول رہی ہوگی, انسان گھبرا کے نکل آئیں گے, پتنگوں کی طرح ہو رہے ہوں گے, سارے بند ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ تو ابھی بند ہوئے نظر آتے ہیں, ہمالیہ پہاڑ اتنا انسان کھڑا ہے, یہ ریت بن کے جانا شروع کر دے گا, کوئی چیز اپنے مقام پہ قائم نہیں رہے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, صرف عمل بن جائے گا, نجر و اعمال, اور اعمال میں اس کا برتاؤ رحمت اور انصاف کا ہوگا, یہ نہیں کہ جس نے ایک برائی کی اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا, اعمال کو تولا جائے گا, تو من سفلت موازی نہ ہو تو ہوگا تو یہ چتر راجیہ, اما من سفت موازی نہ ہو تو سوم ہو حاویہ, جس میں کہ نظام بھاری ہو جائے گی تو وہ تو پھر زندگی اب ہمیشہ کی زندگی ہے, دل پسند زندگی ہے, ایک کی زندگی ہے, سب موجے مارو, اب گڑا ہے جہاں کی آگ بھڑک رہی ہے, تو یہ تعلیم بھی بیچ میں اس لیے جمع کر دی گئی تاکہ یہ خشیت جو اصل جڑ ہے اس اللہ سے ملے, اس لیے آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان دونوں ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے, اور جو لوگ توحید سے الگ ہٹتے ہیں دراصل وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں, دونوں کا بھی قرآن جگہ جگہ ذکر ساتھ ساتھ اسی طرح کیا, تو اللہ کا مخلص بندہ بن کر تو وہی رہ سکتا ہے جو اللہ کی اس میں خشیت ہو, رضا الہی کا مقام بھی اسے ہی حاصل ہو سکتا ہے, اور جنات عدن میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی عیشت راضیہ اسی کو مل سکتی ہے, تو جتنی نیکیاں کما کے لائے لایا ہو کہ برائیوں پر بھاری ہو جائیں, اس میں اطمینان اور سکون اور سہارے کا سامان بھی ہے, کوئی آدمی سمجھے کہ مجھ سے کوئی برائی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا انسان کے ساتھ, اس کا اختیار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ برائی کر سکے, اور برائی پر سکنے کا اختیار کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ برائی کرے, جبکہ ہر طرف سے آزمائشوں میں گھیر دیا گیا ہے, اور اس دولت میں زمین پتہ جاتی ہے ہر چیز بڑی بھلی لگتی ہے کہ یہی ہم مل جائے ہمیشہ یہیں رہیں, اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ چیز وہ تو اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے, تو زمین کی جو نعمتیں ہیں اور زمین کا جو مال ہے یہی سب سے بڑی آزمائش بنتی ہے, آدمی اس میں بکھرتا ہے, گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, لیکن مجموعی کارنامہ زندگی پر فیصلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے فرما حضور نے فرما دیا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرتا, اور وہ گناہ کرتی معافی مانگتی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا, اس کے معنی نہیں کہ آدمی گناہ کرے, اس کے معنی آدمی اپنی فطرت کو سمجھ لے, اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو گناہ تو ہوگا, پانی پہ آدمی چلے گا تو پاؤں تو بھیگیں گے, دنیا میں چلنا پانی پہ چلنے کی طرح ہے, اس میں گناہ تو اس طرح موجود ہے, لیکن اللہ کی طرف رجوع رکھے, خشیت رکھے, استغفار کرے, اللہ کا شکر کرے, تو بڑے سے بڑے فتنے سے بھی آدمی بچ سکتا ہے, اور آخری فیصلہ مجموعی کاروائی, جس نے اپنے اس مقام کو پہچانا کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں, اور زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق, پھر اور کاموں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, کافر بھی لڑتا ہے, مسلمان بھی لڑتا ہے, وہ بھی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے, وہ بھی گردنیں کاٹتا ہے, یہ بھی گردنیں کاٹتا ہے, وہ بھی مال لوٹتا ہے, یہ بھی مال غنیمت سے ہاتھ مارتا ہے, پھر بھی دونوں میں زمین آسمان ہے, وہ بھی شادی کرتا ہے, یہ بھی شادی کرتا ہے, وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, یہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, وہ بھی تجارت کرتا ہے, یہ بھی تجارت کرتا ہے, کہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی چیز چھوڑنا ہے, لیکن وہ حدود کی پابند ہونا چاہیے جو اللہ نے طے کر دی ہیں, اور بندوں کے لیے احسان کرنا چاہیے, اللہ کی بندگی کرنا چاہیے, تو یہ دراصل آپ دیکھیں گے کہ جو بھی صورتیں ہیں اور بڑی مختصر سوچتے ہیں, اور جیسا میں نے کہا ان کا تو میں نے یہیں سے معاملہ شروع کر دیا, کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے, لیکن انسان کے ذکر سے کیونکہ سورہ شمس شروع ہوتی ہے اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا, اور حضور نے جہاں چھوٹی سورتیں پڑھنے کی تاکید کی ہے وہاں عمر آپ نے سر عنوان یہی سورتیں رکھی, اور آپ خود بھی انہیں سورتوں کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے, بعض سورتیں جیسے سورہ فلاؤ برب الفلق, فلاؤ برب الناس, اور قل ھو اللہ, یہ تو آپ کافرون, یہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے, کافرون اور قل ھو اللہ تو آپ حضر کی سنتوں میں پڑھتے جب دن شروع ہوتا تھا, اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے جب رات شروع ہوتی تھی, اور بستر سے لیٹ کر پڑھتے تھے جب کہ رات جو ہے چاند جب رات شروع ہوتی نیند کی وقت جاتے تھے, تین وقت اس کے اکثر آپ کا تذکرہ تھا, پھر آخر میں ان صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جہاں پر انسان بہتتا ہے, اس کا خیال, اور کوئی چیز آپ سمجھیں کہ ہاتھ پاؤں کا آنکھیں یہ برائی کرتی یہ نہیں کرتی, برائی کا اچھا چشمہ تو وسوسہ ہے, دل ہے, دماغ ہے. اس کا دل سدھر گیا حدیث میں اس کی پوری زندگی سدھر گئی, اس کا دل بگڑ گیا اس کی پوری زندگی بگڑ گئی. اور دل کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, بندوق نہیں داخل ہو سکتی, ٹینٹ نہیں داخل ہو سکتا, لیکن خیال داخل ہو سکتا ہے, ہر قسم کا خیال. اب تو مجبوری ہے, زمانہ ہی ایسا ہے, بیس دور برائیوں کا دروازہ کھل گیا. آخر بیوی مانگ رہی ہے خوش کرنا ہی ہے اس کو, تو رشوت لینے کا دروازہ کھل گئے. بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, یہ بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے, یہ فکر نہیں ہے کہ موت کے بعد کہاں جائیں گے, یہ فکر ہے کہ بڑے ہو کے کیا موقع ملے گا. اس کے لیے ان کو ڈالنا ہی ہے اس تعلیم میں, تو جن کو برباد کر دے خراب کر دے, لیکن کرنا ہے. کوئی مجبور نہیں کر رہا کہیں پر, خیال مجبور کر رہا ہے, وسوسہ مجبور کر رہا ہے. اور اس لیے وسوسے کا علاج جو ہے وہ آخری دو صورتوں میں ایک نسخے میں سمیٹ کر انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ چوبیس صورتیں ہیں جن کا کہ میں نے موضوعات کے علاج کا خلاصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ جتنا ان پہ غور کریں, آسان ہے یاد کرنا, سوچنا آسان ہے, معنی یاد کرنا آسان ہے, سمجھ کے پڑھنا آسان ہے, نمازوں میں آپ یہی بار بار پڑھتے ہیں, لیکن یہ ساری تعلیمات آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. جو تعلیمات کو پھر پھیلا کے وسعت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, پھر آسان کی صورت میں, نظام کی صورت میں, طلاق اور نکاح کے آسان کی صورت میں, وراثت کے آسان کی صورت میں, سب انہیں بنیادی تعلیمات تک پائیں گے. اور اگر کوئی ان چوبیس صورتوں کے مضامین کو سمجھ لے, یاد رکھے, پڑھتا رہے, ان پر عمل کرے, تو اس کی نجات کے لیے کافی ہیں. اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, میں صرف کہوں گا کہ چوبیس صورتیں میں جو ذکر کر رہا ہوں کسی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنے قرآن کے مطابق ان چوبیس صورتوں کو یہاں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.